بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز دسویں پارے سے ہوا. مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں ہدایت مل رہی تھی سورہ انفال کے آخر میں. اسی کے متعلق بتایا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے رسول کے لیے دیگر مصارف کا تذکرہ ہے. غزوہ بدر کا نقشہ، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج ہے. وہ مسلمانوں کو تھوڑے لگ رہے تھے اور کفار کو مسلمان تھوڑے لگ رہے تھے. اللہ کی چاہت تھی کہ میدان میں فیصلہ ہو حق اور باطل کا. پھر اللہ نے ایمان والوں کو میدان جہاد میں کامیابی کے لیے ہدایات دی، ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، باہمی اتفاق رکھو، صبر سے کام لو ناگواریوں پر. یہ میدان جہاد کی بنیادی شرائط ہیں جس پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ ثابت قدم رہو، آگے بڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، آپس کا اتفاق قائم رکھو، صبر سے ناگواریوں پر صبر سے کام لو. اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میری مدد اور نصرت ہوتی ہے. میدان بدر کے اندر سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان بھی اس میدان میں موجود تھا اور وہ بھی کفار کی پشت پہ تھپکیاں دے رہا تھا، آگے بڑھو، آگے بڑھو. لیکن جب میدان میں فرشتوں کو اترتے دیکھا اور ان کے ہاتھوں سے مشرکین کی پٹائی ہوتے دیکھی تو میدان سے بھاگ گیا. اس کا تذکرہ فرمایا قرآن نے اور فرمایا اس سے پہلے بھی آل فرعون، قوم فرعون، اللہ نے ان کی بھی تو کیسی پکڑ کی ہے. اور یہ پکڑ کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، گناہوں کی وجہ سے ہے. جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں پھر ذلت اور پستی بھی آیا کرتی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن وہ نعمت باقی رہے وہ اعمال صالحہ سے باقی رہتی ہے. نعمت ملتی تو اللہ کی رحمت کی بدولت ہے، نعمت جو ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی بدولت ملتی ہے، لیکن وہ نعمت باقی رہتی ہے اعمال صالحہ کے ساتھ. اگر نعمت ملے اور زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو، یا تو وہ نعمت چلی جاتی ہے یا اس نعمت کی روح چلی جاتی ہے. جو اس نعمت کا مقصد ہوتا ہے سکون چین، وہ ختم ہو جاتا ہے. ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن وہ نعمت باقی رہے اس کے لیے پھر اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالحہ کرتے رہے گا، اس نعمت میں اللہ اضافہ بھی کرتے رہیں گے، اس نعمت میں اللہ رب العزت لطف بھی بڑھاتے رہیں گے. نعمت رہتی اعمال صالحہ کے ساتھ. اس لیے اللہ کریم کہہ رہے کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، یعنی اس سے نعمتیں نہیں چھینتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلتے، خود بدل نہ بدلتے. اللہ کے ہاں زمین پر سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ میدان جہاد کے لیے ہمیشہ تیاری میں رہو اور ایسی مادی تیاری بھی کرو کہ دشمن تم سے ہیبت زدہ ہو جائے، دہشت زدہ ہو جائے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے لیے، میدان جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ہمیشہ تیاری میں رہو اور ایسی کہ دشمن تم سے دہشت زدہ ہو جائے. ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کا دشمن تم سے دہشت زدہ ہو جائے. تو روحانی اور ایمانی ہدایات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو مادی وسائل ہیں جتنا بس میں ہے اس کے لیے بھی تیاری ضروری ہے. اس کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق، اس کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اگر یہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت نہیں تو تو پھر کوئی چیز نہیں جو مسلمانوں میں اتفاق پیدا کر سکے، بلکہ ساری دنیا کے خزانہ بھی خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ تمہارے اندر اتفاق آ جائے، نہیں آ سکتا۔ جیسے کاغذ ٹکڑوں سے جڑتا ہے اور پتھر سیمنٹ سے جڑتا ہے اور لوہا ویلڈنگ سے جڑتا ہے، ایسے یہ دل ایک دوسرے سے خالص نیکی سے جڑتے ہیں، نیکی کی بدولت جڑتے ہیں۔ جہاں باپ نیک اور بیٹا نیک تو ایک، اور جہاں بیوی نیک اور شوہر نیک تو ایک، جہاں بہن نیک اور بھائی نیک تو ایک، لیکن جہاں گناہ تو وہاں اتفاق نہیں، وہاں پھر اتفاق نہیں۔ تو جب گھروں میں نہیں تو معاشرے اور سوسائٹی اور مختلف رنگ اور زبان اور علاقے، پھر ان میں کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ تو اتفاق کی بنیاد اللہ کریم کہہ رہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اس سے مسلمان آپس میں اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اللہ اپنے پیغمبر سے کہا لوگوں کو قتال کے لیے برنگیختہ کیجئے، جہاد کے لیے ابھاریے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پہلی مرتبہ جب گرفتاریاں ہوئی مشرکین کی غزوہ بدر میں، تو جب ان کے قیدی بن کے آئے تو آپس کا مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو رائے یہ آئی کہ انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے۔ اسی پر عمل ہونے لگا۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ پہلی مرتبہ قیدی آئے ہیں، ان پہ ذرا دہشت بیٹھ جائے مسلمانوں کی، اور جتنے یہ قیدی ہیں یہ مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں، تو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے اس دشمن کو قتل کرے، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہے، اللہ کا تعلق ہر رشتے سے بالا تر ہے، اور اللہ کا تعلق ہر تعلق سے بالا تر ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے بات پر عمل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، عمر کی بات ٹھیک ہے، عمر کی بات ٹھیک ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کے راستے، اللہ کے راستے میں ہجرت، اور ہجرت کے مہاجرین کی مدد اور نصرت انصار۔ مسلمانوں میں دو ہی رشتے ہوتے تھے، دو ہی حصے ہوتے تھے، یا مہاجر یا انصار، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے اور اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں کو گلے لگانے والے۔ اور اب کیا حال ہے؟ تو مسلمانوں میں یہی دو رشتے ہوا کرتے تھے، ہجرت اور نصرت۔ مہاجر اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑتے تھے، اور انصار اللہ کے دین کے خاطر ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہیں ایمان والے، اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ ساری دنیا کا کفر اسلام کے مقابلے میں متفق ہے، اور مسلمانوں اگر تم آپس میں ایک نہ ہوئے پھر دنیا کے اندر سے فساد کوئی نہیں ختم کر سکتا، پھر دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اگر تم ایک نہ ہوئے تو پھر دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، اس لیے کہ جب ظالموں کے ہاتھوں میں اور ان کے ہاتھوں میں دنیا کا نظام آئے گا تو دنیا میں ظلم اور ناانصافی ہی ہوگی۔ ایک اسلام ایسا دین ہے جس کے جو دنیا میں غالب ہوتا ہے تو دنیا میں انصاف، امن اور سلامتی اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا تم ایک ہو جاؤ۔ پھر سورہ براء کا تذکرہ ہے کہ مشرقین سے سارے معاہدے ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کریمانہ سلوک، اور ان کو مہلت دی گئی، مہلت دی گئی کہ تمہیں یہ مہلت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو عہد توڑ دے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اس سے قتال ہے، اور بس اوقات مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ کافروں کو عذاب دیتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے آسمان سے عذاب آئے گا تو سب لپیٹ میں آ جائیں گے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار سرکش مارے جائیں گے تو دوسرے کفار کو ایمان نصیب ہو جائے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ، نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا مشرک وہ کبھی اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کا خادم نہیں ہو سکتا، متولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو بنانا، یہ ایمان کی خوبی ہے. ایمان والے اللہ کے گھر بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور دوسری یہ نشانی ہے کہ ایمان والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلایا کرتے تھے، سبیلیں لگایا کرتے تھے، دائیں بائیں سے حجاج آتے ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس پہ وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے. فرمایا کوئی بھی رفاعی کام اور کوئی بھی سوشل ورک، یہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کا مقابل نہیں ہو سکتا. تمام سوشل ورک اور تمام رفاعی خدمات، اس کی قیمت اللہ کے ہاں تبھی ہوگی جب ایمان ہوگا، بن ایمان کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک لگائے بغیر زیرو زیرو لگا دے، ایمان نہیں زیرو زیرو مائنس میں جائیں گے. ہاں ایک لگانے کے بعد، ایمان کے بعد زیرو لگائیں گے، دس سو ہزار ہو جائے گا، لاکھ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بڑی حاجیوں کی خدمت کرتے. فرمایا ایمان اور اللہ کے راستے میں جان مال کے قربانی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. پھر مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے کاروبار سے، سب چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے ہاں اللہ کی محبت سب سے بالا تر. اگر ان میں کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکموں کے رکاوٹ آ جائے تو ان محبتوں سے دستبردار ہو جاتا. اللہ کا حکم اس کے نزدیک سب سے اہم ہے. اور فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، مسلمان بڑی طاقت میں تھے، جو غزوہ بدر کے مقابلے میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، خیال آیا ہم تھوڑے تھے، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، آج تو ہم گنتی میں بہت بڑے لشکر میں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. بس یہ خیال آنا تھا کہ میدان جہاد سے پسپائی ہونے لگی، میدان جہاد سے پسپائی ہونے لگی، فوراً خیال آیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوئی، اللہ رب العزت نے فتح یاب فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ مشرک نجس ہے، یہ مسجد حرام، حرم میں یہ نہیں آ سکتا، حرم کے میں اس کی شرکت، اس کی داخلہ ممنوع ہے. مسلمانوں کو خیال آیا کہ اس سے معیشت پہ فرق پڑے گا، اس سے معاش پہ، کاروبار پہ فرق پڑے گا، تجارت پہ فرق پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہیں معاش نصیب فرمائے. ہوتا ہے نا، یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ان کی پر پابندی لگ گئی، وہ بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے صنعتکار ہیں، تو معاشی لحاظ سے بڑی مشکلات ہو جائیں گی اہل حرم کے لیے. تو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا کہ رزق اللہ کے پاس، اللہ اپنے خزانوں سے دے گا. پھر یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی کہ وہ اللہ کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زندہ فرمائیں گے، چاہے یہ باتیں کفار اور مشرکین کو ناگوار گزریں. بہت سارے یہود و نصارہ کے پیشوا دنیا کی خاطر اپنی قوم کو حق سچ نہیں بتایا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس میں کوتاہی کرنے والے، اس کی سزا اور اس کے لیے وعید ہے کہ پھر یہی سونا اور چاندی آگ میں گرم کر کے اس کے پہلوؤں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. غزوہ تبوک غزوات میں ایک بہت مشقت والا اور بڑا مجاہدے والا غزوہ تھا کہ رومی فوج جس کی تعداد لاکھوں میں تھی, مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں, وہ ایک مسلح منظم فوج, اور ادھر مسلمانوں کے ہاں زراعت پر سارا سال چلا کرتا تھا, کھجوریں بالکل تیار تھیں, ساری معیشت ان کھجوروں پر تھی. لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا, نکلو اللہ کے راستے, نکلو اللہ کے راستے میں, باقی یہ دنیا تھوڑی دیر کی بات ہے, اور اگر تم نہ نکلو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. پھر اللہ نے اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی اور حضرت صدیق ایک غار میں تھے, دشمن اوپر کھڑا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی, کیسے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. ہاں منافق طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کے جسے کہیں کہ آزار پیش کرتے ہیں. فرمایا یہ نکلتی بھی تو یہ تمہارے لیے شرارت کا اور تکلیف کا باعث بنتے. بہت اوقات اللہ کے دشمنوں میں مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تو مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ ان کے لیے اللہ کی نعمت نہیں, اللہ انہی چیزوں کے اندر انہیں عذاب دینا چاہتا, یہی ان کے لیے وبال بن جائے گا. پھر صدقہ اور خیرات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا. زکوٰۃ غیر مسلم کے لیے نہیں, ہاں اسے صدقہ دے سکتے ہیں اور اسے عطیہ دے سکتے ہیں, لیکن کافر کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مستحق صرف مسلمان ہوتے ہیں, صرف مسلمان ہوتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کی بات ہے کہ منافق جہاں بھی ہو دین دشمنی میں اور برائی پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو بے دین ہوتے ہیں چاہے وہ سیاسی طور پہ کسی بھی جماعت کے اندر ہوں لیکن بے دینی میں سب اکٹھے ہیں, اور دین کی رکاوٹ میں سب متفق ہیں, اور دین دشمنی میں سب متفق ہیں. کوئی بھی بل اسلام دشمنی پہ آ جائے سب اکٹھے ہو جائیں. تو منافق جہاں بھی ہوگا دین دشمنی میں, ہاں ان کے ذاتی مفادات پہ لڑائیاں ہوں گی لیکن جب بات دین کی آئے گی تو سب اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے, اور جب بات برائی کی ہوگی تو برائیوں کو پھیلانے میں سب اکٹھے نظر آئیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں یہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں, یہ نیکیاں پھلاتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. یہ مسلمانوں کا شعار ہے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی, کہ یہ نیکیاں پھیلائیں برائیوں سے روکیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اس کے لیے اللہ کے ہاں جنت میں جو انعام کا وعدہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی منافق کی موت آ جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو. عبداللہ ابن ابی منافق تھا, وہ مر گیا تو اس کا بیٹا مسلمان تھا, اس کا بیٹا مسلمان تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا اور ساری زندگی اس نے آپ کو ستایا ہے اور آپ کو دکھ دیے ہیں, پریشان کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس کی بخشش ہو جائے, آپ اس کے لیے دعا کر دیں. اللہ کی طرف سے آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ, آپ 70 بار بھی اس کے لیے معافی مانگے معافی نہیں ہوگی. کفر ایسی چیز ہے, نفاق ایسی چیز ہے, پیغمبر بھی دعا کرے گا بخشش نہیں ہوگی, پیغمبر بھی دعا کرے گا دعا نہیں ہوگی. اور اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو تلقین کر دی کسی کافر کے جنازے میں شریک نہ ہو, کسی منافق کے جنازے میں شریک نہ ہو, اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو. ہاں زندہ ہے اس کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہو, اس کے لیے ایمان اور اسلام کے لیے دعا کر سکتے ہو, لیکن جب مر جائے کفر پر یا نفاق پر پھر اس کے جنازے میں شریک نہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو دنیا کے عارضی زندگی کی خاطر اللہ کے حکموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ جان چلی جائے گی, اور پھر مختلف قسم کے آزار پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ان کا جھوٹ سب جانتے ہیں. ہاں وہ لوگ جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن سواری ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی وسائل نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کے, تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ہم اس سعادت سے کیوں محروم ہیں. تو ان کے نہ جانے پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے, پکڑ تو ان کی ہے جہاد فرض ہو جائے, وسائل بھی موجود ہیں اور پھر بھی اس میں کسی درجے کی شرکت نہیں کرتے, ان پر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.